أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور الحق حيثما دار درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلى الله محمد وعلى پچھلے ہفتے ہم نے نہج البلاغہ کے عنوان سے ایک خطبے کے اوپر گفتگو کی تھی اور اس میں قرآن کریم کا تذکرہ تھا اور قرآن کریم کے حوالے سے جو کچھ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا اس کا ایک خلاصہ یہاں پر بیان ہوا تھا. جیسے کہ پچھلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کے موضوعات میں سے ایک موضوع تقویٰ اور پرہیزگاری ہے, اور شاید اگر نہج البلاغہ کی کوئی موضوعاتی فہرست بنائی جاتی ہے, جیسے کہ کئی لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے, ایک نہج البلاغہ کی موضوعاتی فہرست اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے مدینہ العلم نام کر کے, اچھی فہرست ہے وہ بھی. تو اس میں سب سے زیادہ جو خطبات ملتے ہیں, سب سے زیادہ جو جملات ملتے ہیں وہ تقویٰ کے اوپر ملتے ہیں, تقویٰ اور پرہیزگاری کے اوپر. اب یہاں پر یوں تو اسلام میں تقویٰ کی اہمیت سب کے لیے واضح ہے, لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ وہ خطبات ہیں, معمولاً کم از کم بھی 70-80% وہ خطبات ہیں جو امیر المومنین نے اپنی حکومت کے زمانے میں کہے ہیں. جب حاکمیت کے زمانے میں تقریباً 4.5 سال کا دور ہے, اس میں مسلسل ہر روز ظاہر حکومتی امور کو نپٹانا ہے, اور ان حکومتی امور کے اندر 3 بڑی جنگیں بھی واقع ہوئی ہیں, جنگ جمل, صفین اور نہروان. ہزاروں دشمن آ رہے ہیں, ہمارے ہزاروں دوست آ رہے ہیں ان کے, اور ان ہزاروں دوستوں کے اندر کچھ ان کو امام ماننے والے ہیں, کچھ امام نہیں مانتے ہیں, کچھ رہنما سپہ سالار مانتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں. دشمنوں کے اندر بھی مختلف قسم کے دشمن ہیں. حکومت کے دور میں امیر المومنین اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور ذکر کر رہے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا. ان بدایت یوں سمجھ میں آتا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ذکر اس دور میں کرتے جس دور میں حکومت چھینی گئی تھی, مثلا 11 ہجرا سے لے کر 36 ہجرا تک کا جو 25 سال کا دور تھا اس دور میں کرتے تو کوئی یہ کہتا کہ گوشہ نشینی کا زمانہ تھا, اور گوشہ نشینی کے زمانے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہی ہوگی. لیکن حکومت میں آنے کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کا اتنا زیادہ تذکرہ کرنا, یہ بات عام فہم واقع نہیں ہوتی کہ یہ کیوں ایسا ہوا. بالکل ایسا ہے جیسے فرض فرمائیے آپ کو کراچی کی حکومت دے دی جائے, یا آپ کو پاکستان کی خدا نہ کرے حکومت کوئی بدقسمتی سے گلے میں ڈال دے, پہلا مشورہ تو یہ ہوگا کہ آپ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیے گا اگر آپ کو ایسی کوئی آفر آ رہی ہو. بدقسمتی سے اگلے چند مہینے بہت برے آ رہے ہیں, بہت برے آ رہے ہیں. یعنی ہمارا ایک اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز ہے جس کے حوالے سے کبھی کبھی بولتے ہیں, جیسے کہ آج رات کہیں بولیں گے, تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے بہت برے ہیں. اب ان 3-4 مہینوں کے بعد برائی چلے گی یا رکے گی یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے جولائی اینڈ تک کم سے کم بات صحیح ہوتی نظر نہیں آ رہی, بہت خطرناک صورتحال آئے گی, ہر لحاظ سے آئے گی, معاشی لحاظ سے بھی, اجتماعی معاشرتی لحاظ سے بھی. تو فرض کریں آپ کو ایسے ایک ملک کی حکومت پکڑا دی گئی, ایسے ایک شہر کا نظام پکڑا دیا گیا. اب آپ سے کہا گیا کہ دیکھیے بھائی لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. کیا کیا مشکلات ہیں؟ لوگوں کی سب سے بڑا مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے. ایک ایک دن میں 60-60 گاڑیاں جو ہیں وہ پارٹ ٹائم جھگڑے والے میں جلا دی جاتی ہیں, فل ٹائم جھگڑے میں تو صرف سینکڑوں میں جلتی ہیں. پھر پارٹ ٹائم ایک جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں 50-60 گاڑیاں جل جاتی ہیں. پارٹ ٹائم جھگڑے میں 10-12 آدمی مارے جاتے ہیں. فل اگر وار ہو جائے تو پھر خدا جانتا ہے کیا ہوگا. یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے. آپ کے سامنے جناب معیشت کا مسئلہ ہے. انفلیشن ریٹ آپ کا بہت ہائی جا رہا ہے, اور جو اسینشیل لوگوں کی ضرورت ہے زندگی ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہیں. ہر چیز ہی خراب ہوتی جا رہی ہے, مالک کے ساتھ تعلقات میں, لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات, حکومت کا مسئلہ. اچھا آپ سے کہا جائے ان مشکلات کو حل کریں, آپ نے کہا کہ جناب میں نے ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا ہے. وہ منصوبہ لے کر آپ سے کہا گیا کہ ہاں جناب آپ پیش کیجئے. آپ پیش کرنے آئے اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے لوگوں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو, کیونکہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. آپ بھی اگر سامعین میں ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ کہتے یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، کوئی مشکل کا حل بتاؤ. اچھا وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں دیکھو لوگوں تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہی حل ہونا ہے. آپ کہتے بھائی کوئی اور بات ہے کہنے کی یا نہیں ہے؟ یا یہی ہے بس، امیر المومنین کے پاس یہی ہے، اور امیر المومنین اسی کو بیان کرتے رہتے. پورا نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، دور حکومت کا ہے، دور حکومت کا ہے، مشکلات کو بیان کرتے ہیں اور مشکلات کے حل میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو. تو بھائی تقویٰ اور پرہیزگاری کیا کیا چیز ہے؟ کیا واقعی اتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری مشکلات کو حل کر لے؟ اور کتنی بڑی مشکلات کو؟ اتنی بڑی مشکلات کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم پی ایچ ڈی تو ہو تو اس کو سمجھ میں آئے گی، پی ایچ ڈی سے کم تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سب کا حل تقویٰ اور پرہیزگاری میں. اس اعتبار سے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، جو ماننے والا نہیں ہے اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ بھائی یہ دینی کتابیں ایسی کہتی رہتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آپ. لیکن ہم جو امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ واقعاً یہ اتنی بڑی سطح پر بھی مشکلات کا حل ہے تقویٰ اور پرہیزگاری. اچھا اگر آپ اس کا شعور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سطح پر مشکلات کا حل ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں، میری ذاتی زندگی میں تقویٰ مشکل کا حل ہے؟ مثلا جب آپ کا مثال کے طور پر آپ کا بیٹا آیا آپ کے سامنے، جناب شادی شدہ ہے، بیوی بچے ہیں، اور آپ کے سامنے رو رہا ہے، چلا رہا ہے کہ میری مشکلات ہیں، میری زندگی میں بہت مصیبتیں ہیں، نہ میری معاش صحیح ہے، نہ میرا گھر صحیح ہے، نہ معاشرت میں میری زندگی میں کوئی مقام ہے، اب آپ اسے کیا مشورے دیتے ہیں؟ آپ ہی کہتے ہیں تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو، نہیں کہتے آپ. امیر المومنین کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ؟ یعنی ہمیں ان کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا مشکل پیش آ گئی کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اچھا جب یہ مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے پیچھے وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم تقویٰ اور پرہیزگاری سے کیا سمجھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو کچھ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری سے جانتے ہیں وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے. یعنی ہم تقویٰ اور پرہیزگاری سے یہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، صبح کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ابھی نماز اور دعاؤں سے فارغ ہوتا ہی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، کچھ دعائیں پڑھتا ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھتا ہے، اس زندگی میں زیادہ تر نماز پڑھتا ہے. اچھا معمولاً اخلاق میں اچھا نہیں ہے، معمولاً بد مزاج سا ہے، لوگوں کی گیدرنگ میں فٹ نہیں ہو پاتا، معمولاً ایسا ہوتا ہے، معمولاً بیوی بچے بھی اس سے دور دور ہی رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو زیادہ خبر نہیں ہوتی بیوی بچوں پہ کیا بیت رہی ہے. معمولاً ہم لوگوں کے ذہن میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا تصور یہ ہے، ماحول سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا اطراف میں ہو کیا رہا ہے، بس بہرحال اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے ذکر کے اندر، اپنی عبادتوں کے اندر غرق ہوتا ہے. اس کو ہم معمولاً تقویٰ اور پرہیزگاری کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہوتی ہے، خود بخود ہم سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو مشکل بڑھے گی، مشکل حل نہیں ہوگی. چلے ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا، لیکن اگر مشکل حل کرنے کی بات کریں اس سے مشکل حل نہیں ہوتی. یہی ہم لوگ کے ذہن میں ایسا ہی. اب سوال یہ ہے کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس سے مشکل حل ہونی ہے، تو وہ مشکل حل کیسے ہونی ہے؟ میں چاہوں گا تقویٰ کی تین چار، تقویٰ کے اعتبار سے لوگوں کی پہلے ہم تقسیم کر لیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ تقویٰ جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہ مشکل کو کیسے حل کرے گا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دین اور دنیا سب سے تعلق صرف ایک وجہ سے ہے، وہ کیا؟ اپنی ذات کے محور پر، جو میں چاہوں گا وہ کروں گا. اب دین چل سکتا ہے تو چل لیں، نہیں چل سکتا نہ چلے. دنیا میں سے بھی انسان جو ان کے اطراف میں ہیں وہ ان کو بھی یہی کہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں تم کرو، ساتھ چلنا چلو، نہیں چلنا مت چلو. اور کوئی چیز ان کے دماغ میں نہیں ہوتی، صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی ذات کو محور بنا کے چلتے ہیں، باقی دنیا کو اس کے ارد گرد چلانے کی کوشش کرتے ہیں. چار احمق ملی جاتے ہیں جو اس کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارا حق ہے کہ تم یہی کرو. وہ بےچارے اس کے محتاج ہوتے ہیں کسی وجہ سے، یا کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں اس کے ہاتھوں، تو وہ بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ ہاں تم یہی کرتے رہو. معمولاً ہمارے ملک کے پولیٹیشنز ایسی ایک مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، بس جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے، بارہ وہ چلتے رہتے ہیں. یہ ایک قسم ہے. ایک قسم وہ لوگوں کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آتے ہیں، لیکن یا لالچ پر آتے ہیں یا خوف پر آتے ہیں، جیسے امیر المومنین نے بیان کیا، یا جنت کی طلب کے لیے آ رہے ہیں یا قیامت کے خوف کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ظاہر پہلی قسم کے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے ہر چیز چلا رہے ہوتے ہیں، دین بھی اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. لہذا مثال کے طور پر ایسی علامتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ ایک صاحب ملے مجھ سے، کہنے لگے کہ سنبھل جائے گا دوسرے جملے آنے تک، کہنے لگے کہ آپ کی تقریر مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو میں نے کہا میری تعریف کر رہا ہے، اچھا آدمی ہے اس کا مطلب. کہنے لگا نہیں بہت ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، اور جو آپ کی تقریر مجھے اچھی لگتی ہے نا وہ اس وجہ سے لگتی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی کہتے ہیں. معاملہ ختم ہو گیا. آپ کی تقریر اس لیے اچھی ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں آپ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ ایکچولی میرے اسپیکر ہیں اس لیے آپ اچھے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو دین میں سے ہو یا نہ ہو، میری مرضی کے خلاف گئی، پھر آپ کا جو اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو جائے گا، آپ ختم ہو گئے. یہ ہم لوگ ہیں. لہذا معمولاً دین کو سننے سے پہلے اسکرپٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کیا سنائے گا، اس کے بعد دین سنتے ہیں. لہذا بہت سے ان کے بارے میں کہتے ہیں بھائی اس کے پاس جانا بیکار ہے، بہت ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہنا چاہ رہا ہے مجھے ڈرنا نہیں ہے، مجھے خوش خوش زندگی گزارنی ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسے کے پاس نہیں جاؤں گا جو ڈرائے گا. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ آپ قیامت کا تذکرہ زیادہ مت کیا کریں، طبیعت میں اختلاج ہونے لگتا ہے، طبیعت گھبرانے لگتی ہے. کہنے کہ آپ اس کے بجائے تاریخ پڑھ لیا کریں، اس میں یہ ہے کہ ہماری طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا پھر جیسا بھی آپ پڑھتے رہیں. تو یہ ہم لوگ ہیں. ہمارے یہاں پہلے سے ڈیفائن کرتے ہیں دین کو کہ بھائی یہ دین اس طرح سے بتائے گا تو ہم دین کو لیں گے، ورنہ ہم نہیں لیں گے، ورنہ ہم کسی اور کے پاس جائیں گے اس طرح سے جس طرح سے چاہیے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے پیچھے ہے، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور بنا ہوا ہے تقوی اور پرہیزگاری سے. تقوی اور پرہیزگاری سے کیا بنا ہوا ہے؟ کہتا ہے بھائی اگر میں نہیں کروں گا تقوی تو جہنم میں جاؤں گا، جہنم اچھی رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر میں تقوی اختیار کر لوں گا تو جنت میں جاؤں گا، اور جنت بظاہر اچھی رہنے کی جگہ ہے. جو یہاں پہ نہیں مل پاتا وہ جنت میں مل جاتا ہے بالآخر. یہاں پہ سیب انگور مہنگا ملتا ہے، وہاں پہ سیب انگور سستا ملتا ہے. یہاں پہ کھا کر طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے، وہاں پر طبیعت پہ کھا کر بوجھ نہیں پڑتا. یہاں بہت سارے مسائل ہیں، وہاں یہ سارے مسائل نہیں ہیں. تو وہ چلیں چونکہ اس کو وہ زندگی اچھی لگتی ہے تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے. یہ تقوی اور پرہیزگاری کی ایک قسم ہے. یہ بھی مشکل حل نہیں کرتی، یہ بھی مشکل حل نہیں کرتی. یہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اپنے اپروچ کے اندر. اس کو دین کی جامعیت سے کوئی کام نہیں ہوتا، یہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کروں کہ کوڑے کم لگیں نہ لگیں، اور کیا کروں کہ جنت میں ایک باغ بن جائے. لہذا وہ ایک دوست بتایا کرتا تھا اہل سنت میں سے، کہنے کا کہ اس کا کوئی دوست تھا، وہ جانور قربان کرنے سے پہلے اس پر بیٹھتا تھا، بکرا مثال کے طور پر قربان کرنے سے پہلے اس پر بیٹھتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ عقل مند جانور پہ بیٹھتے کیوں؟ کہنے لگا اس پہ بیٹھ کے پورے سرات پہ سے گزرنا یار. بیٹھ کے تو دیکھو چلے گا یا نہیں چلے گا، پورے سرات پہ تو گزرنا ہے اس پہ بیٹھ کے. تو یہ اپروچ ہے، دین کی جامعیت سے کوئی سروکار نہیں، دین کا ایک بھونڈا سا تصور ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں. یہ ایک کیٹیگری ہے دین والوں. ایک تقوی اور پرہیزگاری وہ ہے جو اصل میں یہ کہہ رہا ہے تم انسان ہو، تمہارے لیے کچھ مقامات رکھے گئے ہیں، تمہارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، وہ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، اس ہائی اسٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے راستہ یہ راستہ ہے. طے کرو گے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاؤ گے، نہیں طے کرو گے پستی میں پڑے رہو گے. بالکل اس طرح جس طرح ہم بچوں کو تعلیم کے بارے میں سمجھاتے ہیں. مثلا آپ کا بچہ کوئی کلاس 5 کلاس 6 میں ہو، اسے کیا سمجھائیں گے آپ تعلیم کے بارے میں؟ بس آپ اسے کہیں گے بیٹا دیکھو تعلیم بہت ضروری ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کلاس 5 کا بچہ وہ کیا سمجھے گا؟ زیادہ تو نہیں سمجھے گا. زیادہ سے زیادہ آپ اس سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا اگر پڑھو گے لکھو گے سوسائٹی میں تمہارا نام ہوگا، نہیں پڑھو گے نہیں یہ کام کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے خوار ہو جاؤ گے. زیادہ سے زیادہ آپ یہی سمجھائیں گے نا، ڈیٹیلز آپ نہیں بتا سکتے. یہ جو دینی رہنما ہیں یہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تقوی ایک راستہ ہے، اگر اس راستے کو طے کرو گے تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جو خدا نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا. وہ مقام محل والا ہے؟ کہہ رہے نہیں، وہ محل والا تو بہت چھوٹا ہے، یہ محل والا مقام بہت چھوٹا ہے, محل اور انگور انار والی چیزیں یہ سب بہت چھوٹی ہیں, تم اس سے کہیں اونچے مقام پر پہنچو گے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ جو اس فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام کی ذمہ داریاں مختلف ہیں, آگے آنے والی دنیا میں جنت اور جہنم بھی ان ذمہ داریوں کے مقابلے میں مختلف درجات کی ہیں. مثلا کیا, اسلام میں ایک ذمہ داری مجھے اور آپ کو ملی ہے نماز پڑھنے کی. نماز ایک عمل ہے, فروع دین میں سے ہے, ایک عمل ہے, جو اس کو کرے گا وہ اس کی جنت میں جائے گا, فروع دین کی جنت. اچھا ایک اور ذمہ داری ملی ہے مثال کے طور پر توحید کی. توحید عمل نہیں ہے, توحید ایک عقیدہ ہے, اس عقیدے کی علیحدہ جنت ہے, اس عقیدے کی علیحدہ جنت ہے. ایک چیز ہمیں ملی ہے اخلاقیات, آپ کے اور میرے اخلاقیات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ ملنے میں, بات چیت کرنے میں, اس کی علیحدہ جنت اور جہنم ہے. تو وہ کہتے ہیں گندی ترین جہنم, سخت ترین جہنم عقائد کی جہنم ہے, سب سے سخت جہنم عقیدے کی جہنم ہے, اور سب سے چھوٹی جنت عمل کی جنت ہے. کون سی جنت؟ یہی جس میں ذکر آتا ہے اس میں سیب اور انگور ہے, یہ سب سے چھوٹی جنت ہے. یعنی اگر کوئی جنت میں انٹر ہو, پہلا دروازہ کھلے, پہلے دروازے میں جو کچھ ہے وہ یہ ہے. اچھا خدا متعال نے پھر اس چھوٹی والی جنت کا تذکرہ قرآن میں اتنا زیادہ کیوں کیا؟ دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اوپر والی جنت میں جانے والے کینڈیڈیٹ کم تھے, جن کی اپروچ اتنی ہو کہ وہ اس اوپر والی جنت میں جاتے, تو اس کو پتا تھا کہ یہاں سے نکلنے والے زیادہ تر لوگ اگر ادھر گئے تو یہ چھوٹی والی جنت میں کہیں جا کر سیٹل ہو جائیں گے. تو اس نے اس کا تذکرہ زیادہ کیا, جو زیادہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والی چیز. البتہ اس اوپر والی جنت کا تذکرہ تو بہت ہی اشاروں میں کیا, مثلا فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضایت سب سے بڑھ کر ہے, یہ اوپر والی جنت کا تذکرہ تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر وہ لوگوں سے کہتا کہ اوپر والی جنت میں کیا ہے, تو جو لوگ اس ماحول میں انٹر ہی نہیں ہوئے ہیں ان کو کیسے سمجھ میں آتا کہ اوپر والی جنت میں کیا ہے. وہ دنیا کی جنتیں دیکھتے ہیں, وہ دنیا کے فائیو اسٹار ہوٹلز دیکھتے ہیں, تو خدا نمتال نے ان کے دماغ کے مطابق ان کو سب سے چھوٹی جنت سمجھائی کہ تمہاری دنیا میں جو جنت بن سکتی ہے وہ تم لوگوں کی دنیا کے فائیو اور سیون اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں, تو وہ جو میں نے بنایا ہے تمہارے لیے سب سے نچلی جنت میں, وہ ان فائیو اسٹار ہوٹل سے بہرحال بہت اچھی چیز ہے, وہ بہت بہتر ہے. تو تمہارا دماغ سمجھنے کو اتنا ہی آتا ہے تو سمجھ لو. اب لب الباب کیا ہوا تقوی اور پرہیزگاری کا؟ تقوی اور پرہیزگاری صرف جزا اور سزا نہیں ہے, تقوی اور پرہیزگاری زندگی گزارنے کا وہ واحد راستہ ہے جس میں نکل جس پر گزرتے ہوئے ہم نے کسی کمال پر پہنچنا ہے. اچھا اگر نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ انہوں نے کوئی سائبر کیفے لگایا, انٹرنیٹ کیفے لگایا, بہت پہلے کی بات ہے جب انٹرنیٹ کیفے نئے نئے بن رہے تھے, اور ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کی. وہ ایک دن کوئی انجینئر بلایا انہوں نے کہ وہ چیزوں کو سیٹل کرے, کسٹمرز اس کے ٹرمینلز میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کچھ چیزیں سیٹل ایسی کی کہ سب ٹرمینل بھی آؤٹ ہو گئے, سب اڑ گئے, وہ کسٹمر سارے اٹھ کے چلے گئے. اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بھنائے بیٹھے تھے کہ وہ انجینئر آیا باہر, کہنے لگے بھائی یہ تم نے کیا کیا, سارے میرے کسٹمر چلے گئے. کہنے لگا سر بالکل سب سارے کام صحیح ہو گئے, آپ کا راؤٹر بالکل صحیح کام کر رہا ہے, آپ کی وائرنگ بالکل صحیح ہے. کہنے لگا تم عجیب آدمی ہو, تم بالکل ایسے کہہ رہے ہو مجھے جیسے ایک آدمی آپریشن تھیٹر میں گیا ایک مریض کو لے کر, ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے جو رشتے دار تھے انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا صاحب بالکل صحیح ہو گیا ہے, جہاں سے کاٹنا تھا وہیں سے کاٹا ہے, جو نکالنا تھا وہی نکالا ہے, جہاں سے جوڑنا تھا وہیں جوڑا ہے, صرف ایک مشکل رہ گئی ہے, وہ کیا؟ پیشنٹ مر گیا, باقی سب صحیح ہوا. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. یہ تقوی اور پرہیزگاری صرف ایک راستہ ہے جس نے ہمیں نجات تک پہنچانا ہے. سارے کام کر لیں یہ نہ ہوا تو پھر وہ پیشنٹ ہے جس کے ساری چیزیں صحیح ہو گئی ہیں لیکن بس وہ مر گیا, اور گیا میں نکلنے کے بعد پتا چلے گا یہاں سے کہ وہ ہو ہوا کیا ہے. بس تقوی اور پرہیزگاری میں صرف جنت اور جہنم کا معاملہ انوالو نہیں ہے, ہم اور آپ, ہمارا اور آپ کا ریپوٹیشن, ہمارا اور آپ کا یہاں سے نکلنے کے بعد انسان بننا, جانور بننا, یہ سب کا سب تقوی اور پرہیزگاری کے اندر شامل ہے. اور عجیب عجیب پیچیدہ اور نہ ٹوٹنے والا نظام ہے, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے یہاں پر. یعنی نظام ایسا سالڈ نظام ہے, بالکل ایسے ہی جیسے خدا نہ کرے اگر ہماری دنیا کے اندر کوئی زہر کھا لے
تو کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدھ کوئی شاید میں نے سنا ہے گنیس میں, شاید میں کہیں دیکھا تھا پڑھا تھا کہیں پہ کہ ایک آدمی کوئی ایسا ہے جو زہر کھا لیتا ہے مرتا نہیں ہے, اور اس نے دنیا کے سخت ترین زہر بھی چکھے ہیں لیکن مرا نہیں. کوئی ایک آدھ ایسا نکلا ہے نکلا ہے, لیکن دنیا میں روٹین یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی مضبوط زہر کھا لیا یا کسی سانپ نے آپ کو ایسے زہر آلود نے ڈس لیا تو اب آپ کا چانس نہیں ہے, کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس سے زیادہ مضبوط تقوی اور پرہیزگاری کا قانون ہے. یہ دنیا ایسی ہے, یہ ایسی قانون کے تحت بنی ہوئی ہے. یہاں معاملہ صرف اتنا ایپیزوڈ نہیں ہے کہ بس یوں ہوگا یوں ہوگا اور کچھ اور ہو جائے گا, جیسے کہ ہمارے دوست احباب کبھی کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, قانون کے تحت ہے. اب میں چند جملے آپ کی خدمت میں جو امیر المومنین نے تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور مختصر سی اس کے اوپر تشریح عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 189 ہے, اور اس دفعہ میں مفتی جعفر حسین صاحب کا ہی نجوب ترجمہ کیا ہوا نجوب علاقہ میرے ہاتھ میں ہے, جو معمولا لوگوں کے گھروں میں یہی ہوا کرتا ہے, تو یہ ہے کہ اس سے دیکھنا آسان ہو جائے گا. اس میں امیر المومنین نے 189 خطبہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے, صفحہ نمبر 523 بن رہا ہے یہاں پر, کچھ جملے میں آگے شروع میں حمد خدا ہے, اس کے بعد نبی اکرم کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیجے گا محمد وآلہ وسلم, اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اس وقت بھیجا جبکہ لوگ گمراہیوں میں چکر کاٹ رہے تھے, حیرانیوں میں غلطاؤ پیچاں تھے, ہلاکت اور تباہی کی مہارے انہیں کھینچ رہی تھی اور زنگ و قدورت کے تالے ان کے دلوں پر لگے ہوئے تھے. یعنی مولا فرما رہے ہیں معاشرتی اعتبار سے معاشرہ ختم ہو چکا تھا, معاشرہ برباد ہو چکا تھا, ہر قسم کی گمراہی تھی. اچھا نہ صرف گمراہی تھی بلکہ جو زندگی کے معمولات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے تھے, لوگ تباہی پر تھے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کن تم شفا الا شفا حفرت من النار, تم آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. وہ آگ کا دہانہ جہنم کا نہیں تھا, دنیا جہنم بننے والی تھی ان کے لیے. جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم یوں احساس کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کچھ مہینوں میں اگر حالات میں کوئی میجر ٹرن نہیں آیا تو آگ کے دہانے پر ہیں ہم, اور بدقسمتی سے اگر اگلے 4-5 سال میں دنیا میں کوئی میجر ٹرن نہیں آیا تو ہم دنیا میں آگ کے دہانے پر. کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن, ان تمام کو دیکھتے ہوئے آگ کا ایک غبارہ طے ہوا ہوا ہے, وہ اپنے سینٹر کے اندر جل رہا ہے اور کسی بھی وقت اس کے پھیلنے کی دیر ہے, اور خدا نہ کرے اگر ہم صحیح سمجھ رہے ہیں تو 4-5 سال میں ہم اس کو بہت شدت کے ساتھ پھیلتا ہوا دیکھ لیں گے. اس کے اوپر مختلف اقتصادی اور سیاسی دلائل دیے جاتے ہیں جس کا یہاں پہ موقع نہیں ہے. اچھا مولانا فرمایا اس زمانے کی حالت یہ تھی اور تمہاری حالت بھی اچھی نہیں ہے, اب میں تمہیں وصیت کیا کرتا ہوں, اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. کہاں وہ مصیبتیں بتائیں, کیا مصیبتیں ہیں, گمراہیوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, حیرانیوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہلاکت اور تباہی ہے, زنگ اور قدورت کے تالے دلوں پر, اب میں تمہیں وصیت کیا کرتا ہوں, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اچھا ان تقوی اختیار کرنے سے وہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی, فرمانے ہاں حل ہو جائیں گی, تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو تمہاری یہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اب کوئی مولا سے کہے مولا یہاں بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, یہاں ملٹی نیشنلز ہیں, یہاں بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, یہاں یو این او کی پاور ہے, آپ تقوی پرہیزگاری سے اسے کیسے حل کر لیں گے؟ ان کا اصرار ہے کہ نہیں حل ہو جائے گا, ان کا اصرار ہے کہ حل ہو جائے گا. کیسے؟ اے خدا کے بندو میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. عربی میں ہے تقوی اللہ, تقوی اللہ کا ترجمہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے معمولا اردو میں, لیکن شاید ڈرنا کوئی بہت بہت اچھا ترجمہ شاید نہیں ہے. تقویٰ کے اندر بچاؤ کا تحفظ زیادہ ہے, ڈرنے کا تحفظ مطلب کم ہے. یعنی تقویٰ کا جو عربک ورڈ ہے اس کا جو روٹ ہے وہ وقا یقی ہے. وقا کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا, بچاؤ کرنا. مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے اندر کوئی ایپیڈیمک پھیل جائے, کوئی بیماری تیزی کے ساتھ پھیل جائے, تو جو کچھ کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وقایا. وقایا یعنی کیا مطلب, یعنی ایک بیماری پھیل گئی ہے تو اس بیماری کے اگینسٹ, مثال کے طور پر آپ ویکسینیشن کرواتے ہو لوگوں کو, مثلا اس میں علیحدہ لے جاتے ہیں کسی کوارنٹین میں, اور یہ سارے جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو ہم کہتے ہیں وقایا. پر ڈرنے کا عمل ابتدائن ڈرنا ہے, لیکن اصل جو ہے وہ تحفظ ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے. دو جملے ارشاد فرمائے, یہ اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر اور تمہارے حق کو اللہ کے اوپر ثابت کرنے والا ہے. یعنی کیا, ایک تو اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر, خدا کا حق ہے تم اس کی بندگی کرو, خدا کا حق ہے تم اس کی عبادت کرو, خدا کا حق ہے تم اس کے احکام کو کہہ کو مانو. اس کے بعد فرما رہے ہیں یہ تمہارے حق کو اللہ پہ ثابت کر دے گا. کیا مطلب, اگر تم نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا تو قیامت کے دن اللہ سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکو گے, اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر خدا کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. ویسے تو تقوی اور پرہیزگاری رکھنے کے باوجود بھی ہم کوئی حق کا مطالبہ شاید نہ کر پائیں, کہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے, توفیق بھی دی ہوئی اسی کی ہے, لیکن امیر المومنین فرمانا ہے یہ ہوگا تو خدا سے کچھ کہہ پاؤ گے, اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو پھر تمہارے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا تم پر حق ہے اور تمہارے حق کو اللہ پہ ثابت کرنے والا ہے. اور یہ کہ تقویٰ کے لیے اللہ سے اعانت چاہو اور تقرب الہی کے لیے اس سے مدد مانگو. فرمانا ہے تقویٰ بھی تم اکیلے اکیلے حاصل نہیں کر سکو گے, تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم خدا سے مدد مانگو, خدا سے مدد مانگو کہ تمہیں اس کی راہ پر چلنے کی توفیق دے دے. بس ہر چیز میں خدا کے محتاج ہو, حتیٰ خدا کا تقویٰ اختیار کرنے میں بھی خدا نمتال کے محتاج ہو. اس لیے کہ تقویٰ آج دنیا میں پناہ اور سپر ہے, شیلڈ ہے. آج یہ تقویٰ تمہارے لیے ڈھال ہے, تمہارے لیے جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں اگر تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تقویٰ اختیار کر لو, تمام مصیبتوں سے تم محفوظ رہو گے. اور کل جنت کی راہ ہے. آج زندگی کے اندر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تقویٰ اختیار کرو, کل جنت کے راستے میں چلنا چاہتے ہو تقویٰ اختیار کرو. دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانی ہے, آخرت میں بھی. اچھا دنیا میں آسانی کیسے ہے؟ دنیا میں آسانی, سب سے اچھی بات جو تقویٰ کے اندر ہے وہ یہ کہ صاحب تقویٰ دنیا کا حریص نہیں ہے. سب سے اچھی بات تقویٰ کے اندر یہ, صاحب تقویٰ کو دنیا کے اندر کوئی زیادہ غرض نہیں ہے. اب میں ایک بات سوچتا ہوں, دیکھیے کانٹرڈکشن کیا ہے ہماری سوسائٹی کا. مثلا آپ نے جناب کسی دن اخبار دیکھا, اس میں کسی جرنلسٹ نے بڑا پازیٹو کام کیا ہوا ہوگا. کیا پازیٹو کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی بچے یا بچی کے اوپر کسی نے کوئی وحشیانہ ظلم کر دیا, اب اس نے ہائی لائٹ کیا ہے اور اخبار پیچھے پڑ گیا کہ اس مجرم کو سزا دلوائے کسی طرح سے. ہوتا ہے ایسا, جیسے آج کل دو ہفتے پہلے ڈیڑھ ہفتے پہلے وہ مزار قائد کے اوپر ایک بچی کا کیس آیا, وحشتناک, اور انسان سوچتا ہے کیا درندگی ہے معاشرے کے اندر. بہرحال تو جرنلسٹ کا پازیٹو رول نظر آیا, میڈیا کا پازیٹو رول نظر آیا, اخبار کا پازیٹو رول کہ اس نے ہائی لائٹ کیا تاکہ اس مظلوم بچی کو انصاف مل سکے. اچھا اب تھوڑا سا لے کر چلیے کہ وہ جو درندہ تھا اس درندے نے اس بچی کے ساتھ درندگی دکھائی ہے, وہ درندہ کس نے بنایا ہے؟ اسی میڈیا نے. کچھ اس کی نفسانی خواہشات تھیں, کچھ میڈیا نے اس کو پروووک کیا ہے ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے سے, الٹے سیدھے لٹریچر کے ذریعے سے, مختلف قسم کی ویڈیوز کے ذریعے سے, مختلف قسم کے اس کو لگژریز دے کر, جو امیجنری لگژریز اس کو دے دے کر یہ پروووک ہوا ہے. پروووک ہونے کے بعد یہ سوسائٹی کے اندر مکمل درندہ بن کے آتا ہے, جہاں اس کا دعویٰ لگتا ہے اپنے کام کو کر گزرتا ہے, اب وہی میڈیا اس کو پنش بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا کانٹرڈکشن ہے. یعنی اگر کبھی اخبار کوئی ایسا کام کرے تو میرا دل چاہتا ہے اس اخبار کو لکھ کے بھیجوں کہ یہ جو بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا, یہ ان پیجز کی وجہ سے ہوا ہے جو تم نے فلم کے سیکشن میں دیے ہوئے ہیں, یہ جو تم نے سپورٹس کے اندر واہیات تصویریں دی ہوئی ہیں یہ ان کی وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے. اب اس کو تو پیٹ رہا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو خود پروموٹ کر رہا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی اگر اس سے کوئی کہے کہ آپ کی ان تصویروں کے اوپر سینسر لگے گا, قبول نہیں کرے گا, وہ روڈ پہ آ جائے گا, کہے گا یہ آزادی رائے کے خلاف ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کانٹرڈکشن یہ ہو رہا ہے. اب امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری حل ہے. تقویٰ اور پرہیزگاری کیسے حل ہے؟ جو مصیبت تمہیں بری لگ رہی ہے معاشرے کے اندر اس کی روٹ کو لے کے چلو. جب تم اس کی روٹس کو لے کر جاؤ گے اینڈ میں جا کر دیکھو اگر تقویٰ ہوتا تو یہ روٹس نہیں ہوتی. پھر ختم ہو گیا تمام. آج آپ کو کتنا برا لگتا ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ کو کوئی انسان حقارت کی نظر سے دیکھے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کہیں سے جا رہے ہوں, کسی آدمی کا کاروان جا رہا ہوتا ہے, کانوائے جا رہا ہوتا ہے, آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, 20 منٹ تک آپ روڈ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. اس 20 منٹ میں کوئی آپ کی ذہنی افکار کو ریکارڈ کر لے تو آپ خود بھی سننے کے قابل نہیں ہوں گے.
اس میں آپ اتنی خوبصورت چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو سنانے کے آپ کو خود کو بھی سنانے کے قابل نہیں ہے وہ. اچھا یہ تو آپ کو بہت برا لگا, لیکن کہیں اور پر آپ نے کسی دکان سے زبردست قسم کی شاپنگ کرتے ہوئے اکڑ کے لوگوں کو دیکھا, وہ آپ کو بہت اچھا لگا. اصل میں آپ بانی ہیں. کیوں؟ ایک طرف سے آپ نے مادہ پرستی پھیلائی تھی نا, کسی نے آپ کے اوپر مادہ پرستی پھینک دی. اگر آپ کو روٹس ڈھونڈنی ہے تو آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے جو کانوائے کو روکا اس کو نہیں ڈھونڈنے کہ آپ کہیں یہ پولیس والے کو میں شوٹ کر دوں پھر معاملہ حل ہو جائے گا, وہ بےچارا شوٹ ہو جائے گا, ایک اور آ جائے گا اس کی جگہ. اس وقت ڈھونڈیے گا جب آپ کو مادہ پرستی دکھانے کا موقع ملے اور آپ نہ دکھائیں. اس کو ہم کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری. یہ مشکل کا حل ہے. مثلا کچھ لوگوں نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ کے ہمسائے میں ڈکیت ماری, ڈاکو آئے لوٹ لاٹ کے چلے گئے, اچھا لگا؟ مہر کس کو اچھا لگے گا؟ مثلا چاہے آپ کی دوستی تھی یا نہیں تھی لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن سب سے پہلے یہ پوچھئے گا یہ جو ڈاکو ڈاکو بنا ہے یہ کیسے بنا ہے؟ ڈاکو پیدا ہوا ہے؟ ڈاکو پیدا نہیں ہوا ہے. معاشرے نے مادہ پرستی کی ایک رقابت دکھائی ہے اور کہا کہ احترام اس کا ہوگا جس کے پاس پیسہ ہوگا. پہلے اس رقابت میں بٹھا دیا, اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس میدان کے اندر آؤٹ کر دیا. پہلے ایک دوڑ شروع کروائی, کہا اس کے پاس عزت ہوگی جس کے پاس دولت ہوگی. جب سب اس دوڑ میں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگ آؤٹ ہو گئے. جو کچھ لوگ آؤٹ ہوئے وہ کتنے تھے؟ کم از کم بھی پاکستان کے معاشرے میں 40%. کیوں؟ 40% پاکستان کے معاشرے میں اندر بلو پاورٹی لیول ہے, اور پاورٹی لیول جو ہمارے یہاں ڈیفائن ہوا ہے وہ 6,500-6,800 روپے ہے مہینے کا ایک فیملی کے اوپر. 3-4 بچوں کے ساتھ 6,500 روپے ہمارے یہاں پاورٹی لیول ہے. سمجھ میں نہیں آتا 10 بھی ہو تو کیسے گزارا کر لے گا. بارہ 6,500-6,500 روپے پاورٹی لیول ہے, اور 30-40% لوگ اس کے نیچے ہیں. ان کو تو ہم نے میدان سے باہر ہی نکال دیا نا. جب یہ میدان سے باہر نکل گئے دوسری طرف سے عزت اس کے پاس ہے جس کے پاس دولت ہے, تو کیا بے عزت بننا قبول کرے گا؟ ہاں کچھ لوگ اس میں سے بے عزتی قبول کر لیں گے, مقابلے پہ ہی نہیں آئیں گے, کہیں گے بھائی ہمیں مقابلے کی طاقت نہیں. اس کو بھی مولانا نے ارشاد فرمایا یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کے نفس میں طاقت نہیں ہوتی, لڑے تو یہ اپنی اس کی کمی کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی صحیح. وہ میدان سے بھی نکل گئے اور میدان سے نکلنے کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. لیکن ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو میدان سے نکالے جاتے ہیں لیکن میدان سے نکلنے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم نے صحیح راستے سے ہم کو میدان میں جگہ نہیں دی, اب ہم غلط راستے سے میدان میں جگہ بنائیں گے. کچھ دن تک یہ لوگ کرمنل بن کے میدان میں آتے ہیں, جب اچھی طرح جگہ بنا لیتے ہیں تو یہ شریف بن جاتے ہیں, پھر جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. شروع شروع میں تھوڑا سا مشکل ہے, 5-7 سال جب تک ڈاکو ڈاکو ہے, کچھ دیر کے بعد انتہائی شریف ہے, دبئی بار بار آتا جاتا ہے, کراچی کے پوش ایریا میں اس کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد یہی تو شرفا ہیں. پھر یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. آپ نہیں مانیں گے کہیں نہ کہیں اس مشکل میں پھنس جائیں گے. اب کوئی یہ سمجھائے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ تقوی اور پرہیزگاری نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کوئی نہیں مانے گا, لیکن ڈیٹیل یہی ہے. 12 درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. فرمایا اس کا راستہ آشکار اور اس کا راہ پیما نفع میں رہنے والا ہے. راستہ آشکار ہے, چلنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں آئے گا. اس راستے میں خوبصورتی ہے. مادی دنیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ جیتنے والے بہت کم ہیں, اور جیتنے والے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو دھکا دے کے باہر نکالے, اس کے بغیر نہیں جیت پائے گا. مادی دنیا کی خرابی یہ ہے, یہ ایک ایسی 100 میٹر کی ریس ہے جس میں آپ کو کچھ لوگوں کو دھکا دے کے باہر نکالنا ہی نکالنا ہے. ونر دو چار ہی ہیں, باقی سب لوزر ہیں. لہذا کوئی یہ کہے ایک معاشرے میں مادہ پرستی ہوگی اور جھگڑا نہیں ہوگا, میں کہہ رہا ہوں یا پھر دن ہے یا رات. اگر مادہ پرستی ہے جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ نے جیتنا ہے, دو گھر آنا پڑے گا, کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا, اور آپ نہیں دھکیلیں گے تو وہ آپ کو دھکیل دیں گے. جو امیر المومنین نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ بھیڑیے بن جائیں گے, اور جو بھیڑیا نہیں ہوگا لوگ اسے کھا جائیں گے. اور میں 10 دفعہ عرض کرتا ہوں اس بات پہ غور کرنے کی وجہ سے کہ امیر المومنین نے بھیڑیا کیوں کہا تھا, تو اس کی تعبیر تو تشریح ہماری سمجھ میں آتی ہے. 10 دفعہ عرض کر چکا ہوں, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ بھیڑیوں کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے, جتھا لے کے جاتے ہیں, دشمن پہ حملہ کرتے ہیں. مثلا ان بھیڑیوں نے کوئی فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی بڑی سی بھینس دیکھ لی, گائے دیکھ لی, اب اس کے اوپر 12-14 حملہ کریں گے. اگر اس گائے بیل نے بھینس نے اتنی جرات دکھائی کہ ایک بھیڑیے کو زخمی کر دیا, اس کا کام حل ہو گیا. کیوں؟ باقی 12 اس بھیڑیے کو کھا لیں گے. اپنے شکار کو بھول جاتے ہیں, جو اپنے میں سے کمزور پڑ جاتا ہے پہلے اسے کھا لیتے ہیں. اگر اس پہ پیٹ بھر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا, اس گائے بیل کی جان چھٹ گئی. اور اگر اس پہ پیٹ نہیں بھرا تو اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہیں جائیں گے. اب اس کے سامنے پھر وہی ٹاسک ہے, ایک بھیڑیا گرا لے, ایک کو سینگ مار لے, ایک کو سینگ مار لے, معاملہ حل ہو جائے گا. ہم انسان بھیڑیے نہیں ہیں اس وقت, مٹیریل ورلڈ, مادہ پرستی دنیا کے اندر انسان بھیڑیے نہیں ہیں. اگر آپ کو ٹرو سینس میں دیکھنا ہو بھیڑیے شرافت مند انسانوں کے لباس میں, تو اچھی طرح اسٹڈی کیجیے اسٹاک مارکیٹ کو, اور دیکھیں اگر اسٹاک مارکیٹ کا ایک ممبر کسی بھی وجہ سے ذرا سا کمزور پڑ رہا ہو تو باقی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ اس گیم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جتھا بناتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو کمزور پڑ رہا ہے اس کو صفاؤ, اور ایسا مکاتے ہیں کہ وہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ ہوا کیا یہ میرے ساتھ. اچھا, سب کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کبھی یہی ہوگا. ان 14 بھیڑیوں کو 12 بھیڑیوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج جو ہم جتھا بنا کے چلے ہیں, اگر سینگ مجھے لگ گیا تو میں بھی جاؤں گا. لیکن ہیں بھیڑیے, کام ہی یہی ہے. دنیا میں یہ ہے, مانوی دنیا کے اندر کیا ہے, آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کسی کو دھکا نہیں دینا ہے, بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے. اور خدا نہ کرے اگر آپ نے کسی ایک کو بھی غلط دھکا دے دیا, سب سے پہلے جو پیچھے گریں گے وہ آپ خود ہیں. مانوی دنیا کے اندر خوبصورتی ہے. مثلا مادی دنیا کے اندر آپ مارتے رہیے مارتے رہیے, جتنا آپ ماریں گے آپ کامیاب ہیں. اور مانوی دنیا کے اندر اگر آپ نے ایک غلطی کسی انسان کے ساتھ کر دی, تو ممکن ہے آپ کی کئی مہینوں کی عبادتیں ضائع ہو, کام ختم ہو گیا. وہ پیچھے نہیں جائے گا, آپ پیچھے جائیں گے. یہ مانوی دنیا کی خوبصورتی. اچھا, جو جتنا جائے گا اتنے پہ حاصل بھی کرے گا. مادی دنیا کے اندر ایسا ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ لیا, آپ چلنا شروع ہوئے, 20 سال محنت کی, آخر میں جا کے زیرو. مانوی دنیا میں ایسا نہیں. اگر آپ نے کوئی محنت کی ہے تو وہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, آیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے, تو وہ کہیں ضائع نہیں ہونے دیتا. فرماتا ہے کہ ہم کسی بندے کا قطمیر, کہیں پر لکھا ہے, کہیں پر اور الفاظ استعمال کیے ہیں, بہت خوبصورت تشبیہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کھجور, خشک کھجور ہوتی ہے, خشک کھجور, اس کو اگر آپ ہاتھ سے کھولیں تو آپ اس کے اندر ایک گٹھلی پائیں گے, اور جب آپ اس گٹھلی کو نکالیں گے تو آپ گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا بہت باریک سا وہ پائیں گے. اس چھلکوں کو عربی میں کہتے ہیں قطمیر, اور خدا کہتا ہے میں تم پر قطمیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا. اس کو کہتے ہیں قطمیر, اور وہ کہتا ہے میں قیامت کے دن قطمیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا. اس کا راستہ اشکار, اس کے راہ پیما نفع میں ہے. جس کے سپرد یہ ودیت ہے وہ اس کا نگہبان ہے. یہ تقویٰ اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے. اور فرمائے گا اس جملے کے اوپر, نہیں کہا تقویٰ انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے, نہیں, فرمایا تقویٰ امتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. امتوں کے سامنے, معاشروں کے سامنے, ہر معاشرے سے کہتا ہے اگر تو مجھے اختیار کر لے تو جیت جائے گا. قوموں کے سامنے آتا ہے, کہتا ہے تم مجھے اختیار کرو. یہ تقویٰ اپنے آپ کو
گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گی کل جب خداوند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا اور جو دے رکھا ہے وہ واپس لے گا اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو اس تقویٰ کو قبول کرنے والے اور اس کا پورا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے, وہ گنتی کے اعتبار سے کم. اور جو خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہیں اس کے اعتبار سے آ جائیں گے. بس تقویٰ ہر قوم کے سامنے آتا ہے, ہر قوم کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو مجھے اختیار کرو. ہر قوم اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتی ہے, اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتی ہے, اپنی زندگی میں مگن ہوتی ہے, اس تقویٰ کو بلانے کی کوشش کرتی ہے, اپنی دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی. اس معاملے میں گزشتہ اور موجودہ قوموں کے اندر کوئی فرق نہیں. لہذا تقویٰ کی آواز پر اپنے کان لگاؤ اور صحیح کوشش برابر اس کی پابندی میں کرو, اس کی گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلے میں اسے اپنا ہم نوا بناؤ. دو تین باتیں فرمائیے. تقویٰ کی آواز پر کان لگاؤ, یعنی جو تقویٰ مطالبہ کر رہا ہے اسے پورا کرو, تم گھاٹے میں رہ جاؤ گے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے. اس کی گزری کوتاہیوں کا عوض قرار دو, یعنی اگر گزشتہ زمانے میں تم نے تقویٰ کے خلاف کوئی کام کیا ہے اس کا کوئی عوض بناؤ. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. میں خدا سے کہوں, خدا ہے میں نے غلط کیا اور ابھی تک 2000 گز کا وہ گھر میرے پاس ہے جو غلطی سے کیا تھا, تو اس میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پہلے وہ چکانا پڑے گا. آپ 2000 گز کو پروپورشنلی کم بھی کر سکتے ہیں, یعنی ضروری نہیں کہ 2000 گز کا ہو, ڈیفینس میں اتنا بڑا نہیں مل پائے گا اسے. لہذا چاہے کسی بھی راستے سے ہو, لہذا تقویٰ کی آواز پر اپنے کان لگاؤ, صحیح کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو, اس کی گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلے میں اسے اپنا ہم نوا بناؤ. یعنی تمہاری زندگی میں دو آپشن آئیں گے, یا تقویٰ یا تقویٰ کی مخالفت, تو تم تقویٰ کو لے لو اور مخالفت کرنے والے کو چھوڑ دو. اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناؤ, چونکہ تم خواب غفلت میں رہ رہے ہو تقویٰ کے ذریعے چونک جاؤ. اسی میں اپنے دن کاٹ دو اور اسے اپنے دلوں کا شعار بناؤ, گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھو ڈالو, اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کر لو. مرنے سے پہلے یہ تمہارے پاس سفر کے لیے رکھا ہوا ہو, ورنہ تمہارے لیے پھر کوئی چیز نہیں ہے. جنہوں نے اسے ضائع و برباد کیا اس سے عبرت حاصل کرو, یہ نہ ہو کہ دوسرے تقویٰ پر عمل کرنے والے تم سے عبرت حاصل کریں. دو راستے ہمارے پاس, یا دوسروں سے عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے تقویٰ پہ عمل نہیں کیا ان کا کیا حشر ہوا, یا کیا ہوگا لوگ ہم سے عبرت حاصل کریں گے کہ انہوں نے تقویٰ پہ عمل نہیں کیا اور ان کا کیا حشر ہوا. تو تم عبرت حاصل کرنے والے بن جاؤ, نہ یہ کہ وہ جن سے لوگوں نے عبرت حاصل کی ہو کہ دیکھو ان لوگوں نے تقویٰ پہ عمل نہیں کیا ان کا کیا ہوا. دیکھو اس کی حفاظت کرو, اس کے ذریعے سے اپنے لیے سر و سامان فراہم کرو, دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک صاف رکھو, آخرت کی طرف والہانہ انداز میں بڑھو. اردو کا جو لفظ والہانہ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ملنے کا پروفیشنل انداز ہوتا ہے. ایک آدمی آپ سے ملنے آیا ہے, آپ کیا نے خیریت سے ہیں, یہ آپ کا پروفیشنل انداز ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کا والہانہ انداز ہوتا ہے, آپ کسی کو واقعا دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہوئے اس سے مل رہے ہوتے ہیں. پروفیشنل اسٹیج کے لیے نہیں مل رہے ہوتے کہ آپ کسی وجہ سے مل رہے, دل کی گہرائیوں سے مل رہے. فرمانے تقویٰ سے پروفیشنلی مت ملو, تقویٰ سے والہانہ طور پر ملو. آخرت سے پروفیشنلی مت ملو, یعنی آخرت کی طرف جانا ہی جانا ہے دیکھا جائے گا, نہیں, آخرت سے والہانہ ملو, یعنی خود آخرت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو. جسے یہ آخری جملہ, یہ میں یہیں پہ اس جملے کو عرض کرنے کے بعد آپ کی اس زحمت کو تمام کرتا ہوں. یہ جملہ بہت خوبصورت ہے, یعنی میں نے اس پورے پیج میں سے اسی ایک جملے کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس کو غور فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. وَلَا تَضَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ التَّقْوَى وَلَا تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ الدُّنْيَا،
جسے تقوی نے بلندی بخشی اسے پست مت سمجھو، اور جسے دنیا نے بلندی دی اسے بلند مرتبہ مت سمجھو۔
کاش یہ جملہ ہم اپنے در و دیوار پہ لگا لیں،
جسے تقوی نے بلند کیا اسے تم پست مت سمجھو چاہے وہ دنیا میں کچھ بھی ہو، اور جسے دنیا نے بلند سمجھا تم اس کو بلند مرتبہ مت سمجھو۔
اس کو ہمیں اپنے سینوں میں لکھ لینا چاہیے، اس کو ہمیں اپنے دماغ کے اندر ثبت کر دینا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ہم نے دنیا میں کرنا کیا۔ ہم اپنے اور اپنی اولادوں کو دنیا کی اس بلندی کے پیچھے بھگا بھگا کے نہیں تھک رہے جس کو مولا کہہ رہے ہیں اس کی بلندی میں کوئی بلندی نہیں، اس کو تم بلند نہیں سمجھنا، اسی کو ہم بھی بلند سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہم میں فرق ہے اور امیر المومنین کے سچے چاہنے والوں میں۔ جو امیر المومنین کے سچے چاہنے والے رہے انہوں نے امیر المومنین کی صرف عبادات کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے صرف امیر المومنین کی مثال کے طور پر مقام و منزلت کو نہیں دیکھا، ان کے اخلاقیات کو لے لیا۔ اور اخلاقیات میں سے بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سسٹم آف ویلیوز کہتے ہیں، جو ویلیوز وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے ان ویلیوز کو اڈاپٹ کر لیا، یہ امیر المومنین کی ویلیوز ہیں۔ کیا؟ جسے تقویٰ نے بلندی بخشی اسے پست مت سمجھو، چاہے وہ تمہارے سامنے کسی بھی حلیے میں آئے، چاہے وہ ابو ذر کی طرح جس کے پاس دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں ہم ہیں ایسے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی متقی پرہیزگار اللہ کا ماننے والا اللہ کا چاہنے والا پھٹے پرانے دیہاتی حلیے میں آتا ہے، مانتے ہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ کفار نے لکھا ہے اگر اللہ تمہیں چاہتا ہوتا تو تمہارے پاس دنیا میں سے کچھ تو ہوتا۔ اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں تم دیہاتی اجڑ، تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اگر تم اتنے ہی دیندار ہوتے خدا والے ہوتے تو کیا ہوتا، تم نے بھی مثال کے طور پہ ہش پپیز کے جوتے پہنے ہوئے ہوتے، کسی ٹاپ برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے؟ تو ہمیں مولوی بھی وہ اچھا لگتا ہے جو بہترین گاڑی سے اتر رہا ہوں، صاف سی بات، مولوی بھی وہ اچھا لگتا ہے جس کے آگے پیچھے پانچ چھ گارڈ چل رہے ہوں، کوئی آن بان کچھ بلاخر کوئی ٹہکا جس کو پنجابی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہو۔ شاید میں نے عرض کیا پہلے آپ کی خدمت میں، ہمارے ایک رشتے دار کافی وقت پہلے تقریباً 15-17 سال پہلے کی بات ہے، پنجاب کے کسی علاقے میں گئے، وہاں ایک مجلس ہو رہی تھی صبح سے شام تک والی، تو وہ وہاں پر گئے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ وہاں پہ صبح سے شام تک مجلس ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، سارے بیٹھے نہیں رہتے صبح سے شام تک، تو اس میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی 40 منٹ بول رہا ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ بول رہا ہے، تو کوئی 2-2 گھنٹے بول رہا ہے، یہ اور ایک تو ہوتا نہیں ہے، 10-20 ہوتے ہیں اور ایک دن بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات 3-3 دن تک چلتی رہتی ہے۔ بہرحال وہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، اس نے بتایا کہ صاحب بہت لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، تو 15-17 سال پہلے کی بات، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں لیکن آ کون رہا ہے، یعنی نام وام؟ کہنے لگا نہیں سرکار بس یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب 2 دفعہ ہو گیا انہوں نے کہا بھائی ان بڑے بڑے لوگوں کا کوئی نام بھی تو ہوگا، تم نے کیسے پہچانا کہ بڑے ہیں؟ کہنے لگا جو آ رہا ہے 5,000 سے کم کوئی نہیں لے رہا ہے، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے 5,000 سے کم کوئی لے نہیں رہا ہے۔ تو ہمارا تو یہ حشر ہے کہ مثلا کوئی اگر نیا یہاں کودتا ہے مارکیٹ میں، خطابت کی مارکیٹ میں، اور اگر کہیں اس کا ریٹ پتا چلے کہ کم ہے تو ہم کہتے ہیں یار کچھ ہوگا ہی نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ دینداری میں بھی مکمل مادہ پرست ہیں۔ اب بتائیے یہ دینداری مادہ پرستی کا علاج کرے گی؟ جس دینداری میں مادہ پرستی گھسی ہوئی ہے وہ دینداری مادہ پرستی کا علاج کہاں کر پائے گی؟ یہ ہماری مشکل ہے، اس میں ہم پھنس گئے، لہذا ہمارا دین اثر نہیں دکھا رہا، یہ جو ہمارا دین بے بس ہو گیا ہمارے ہاتھوں وہ اس وجہ سے ہوا، ہم دینداری میں مادہ پرست ہیں۔ بھارت یعنی ہم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور لوگ، ہم لوگ جسے تقویٰ نے بلندی بخشی ہو اسے پست نہ سمجھو، جسے دنیا نے بلندی دی ہو اسے بلند مرتبہ مت سمجھو، اس کے چمکتے ہوئے بادلوں پر نظر نہ کرو، اس کی باتیں کرنے والوں کے کانوں پر کان نہ دھرو، اور نہ اس کی دعوت دینے والی کی آواز پر لبیک کہو، نہ اس کی عمدہ اور نفیس چیزوں پر مر مٹو، کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش، اس کی باتیں جھوٹی، اس کا اثاثہ تباہ اور اس کا متاع غارت کر دینے والا ہے۔ یہ امیر المومنین، اور اس میں ایک بات انہوں نے فرمائی، اس کی باتیں کرنے والے کی باتوں پر کان مت دھرو۔ یعنی ایک دفعہ تو یہ تم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، ایک دوسری دفعہ یہ ہے کہ تم دنیا والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، دو تم دنیا والوں کی باتوں کو بھی مت سننا، کیوں؟ وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ مادہ پرستوں کی محفلوں میں مت جاؤ، اصل ترجمہ یہ ہوگا، مادہ پرستوں کی محفلوں میں مت جاؤ، تمہیں برباد کر دیں گے۔ ہم کیا اپنی محفلوں میں نہ جائیں؟ کیا کریں؟ بلا کر ہماری محفلیں بھی ٹھیک ٹھاک اسی بنیاد پہ تشکیل پا رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمانے تم اچھا، اب اس کا مطلب ایک اور آپ کام کیجیے، آپ جہاں بیٹھتے اٹھتے ہوں وہاں لوگوں کی آوازیں سنیے کہ یہ کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو بھائی یہاں ساری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کے مولا نے یہ کہا ہے، اردو میں لکھا ہوا آپ کے سامنے، پھر آپ سوچے گا مجھے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے؟ ابھی آج صبح ایک صاحب بتا رہے تھے، صبح میں لاہور میں تھا، بہت اچھے آدمی، بہت نفیس آدمی، کہنے لگے کہ وہ جب ہم ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے تو جم خانہ کے سامنے سے گزرے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ ہمارا لاہور کا جم خانہ۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، ہوگا؟ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ایک آدمی سے کہا کہ یار مجھے اس کی ممبرشپ دلوا دو، تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا دیکھو بھائی، اگر انہوں نے تمہارا بہت خیال کیا تو جب تک تم بیٹھے رہو گے وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، اگر تمہارا بہت خیال کیا تو وہ جب تک تم بیٹھے رہو گے یہ خاموش بیٹھے رہیں گے، جب تم جاؤ گے تو باتیں کریں گے، اور اگر خیال نہیں کیا تو پھر جو وہ کریں گے وہ تم برداشت نہیں کرو گے، تم اٹھ کے بھاگ جاؤ گے، تو تمہیں جم خانہ جانے کا کیا فائدہ ہوگا، گھر میں بیٹھ لو آرام سے۔ واقعی نہ صحیح، کلچر ایسا بن گیا ہے، خدا اس کلچر سے پتہ نہیں اب اس میں یعنی انسان کرے کیا، کہاں سے شروع کرے، کس طرح اس کی اصلاح کرے انسان۔ آپ اپنے طور پر خود سوچ سکتے ہیں کہ کہاں سے اصلاح کی جانی چاہیے، کچھ قوانین کے اوپر محنت ضرور کریں، ورنہ زندگی ایسی گزر جائے گی، ابھی جتنے بھی آپ کی عمر ہے وہ تھوڑی بہت رہ گئی ہے، جتنی بھی باقی ہے وہ سب ایسی گزر جائے گی، اور اینڈ وہی ہے جو امیر المومنین نے فرمایا کہ آخر میں ہم عبرت کے نشانہ بن جائیں گے، ہم نے عبرت نہیں لی دوسرے ہم سے عبرت پکڑیں گے، جو ہم سے عبرت پکڑے گا پھر وہ جیت جائے گا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی تعلیمات کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار انہیں ان کے ذکر سے نوازا، اے پاک پروردگار قیامت میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، اے پاک پروردگار جمعے کا دن ہے، برکتوں کا دن گزر گیا، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دن کے صدقے میں، اس دن میں انجام پانے والی اچھی عبادتوں کے صدقے میں، اے پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔